أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. سورہ المؤمنون میں یہ وہ آیات ہیں، آیت نمبر 71 سے آج کے درس کا آغاز ہوا کہ جس طریقے پہ گزشتہ آیات میں یہ بات بیان کی گئی کہ وہ لوگ جو قرآن کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں فرما برداری کے بجائے نافرمانی کی روش کو اپنائے ہوئے ہیں، یہ چیز ان کے لیے نہ دنیا میں بہتر اور نہ آخرت کے لحاظ سے اچھی. اس لیے کہ جس جس فرد اور جس جس قوم نے اللہ کی دعوت کو اور اس کے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کو ٹھکرایا ہے، اللہ تعالی نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. پھر یہ کچھ وہ لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دین ان کی مرضی کے تابع ہو جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جو کچھ کہا جاتا ہے اس میں صرف وہ باتیں ہمیں بتائی جائیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، اور جو ہمارے مزاج کے خلاف اور جو عادتیں ہم نے بنا لی ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بنے اور ہماری مرغوب اور من پسند چیزوں کے خلاف ہوں اور ہماری خواہشات کے وہ برعکس ہو، تو یہ چیز ہم نہیں مانتے. بلکہ حق جو ہے اور دین جو ہے اس کو ہماری خواہشات کے تابع ہونا چاہیے، معاملہ اس کے برعکس ہے. دین اور حق سلمانوں کو اور انسانوں کو اور بنی نوع انسان کو تا قیامت تابع ہونا ہے. اس لیے فرمایا کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق تابع ہو جائے ان کی خواہشات کی، ان کی جو خواہشات ہیں اس کے تابع اگر دین ہو جائے اور حق اس کے تابع ہو جائے. حق سے مراد یہاں دین بھی ہے اور حق سے مراد یہاں شریعت بھی ہے اور حق سے مراد یہاں قرآن بھی ہے اور حق سے مراد یہاں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ جو کچھ یہ چاہتے ہیں اس طریقے سے رسول علیہ الصلاۃ والسلام باتیں کریں, جو کچھ یہ چاہتے ہیں قرآن کی آیات اس طریقے پہ نازل ہوں, جو کچھ یہ چاہتے ہیں دین میں تبدیلیاں اس طریقے پہ ہوتی رہے, تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر لفسدت السماوات والارض, زمینوں اور آسمانوں میں, ومن فیہن, اور جو کچھ ان زمینوں اور آسمانوں کے بیچ درمیان موجود ہے, یہ سب کا سب بگڑ جائے گا, یہاں فساد برپا ہو جائے گا. جو نظام ہے سورج کا, چاند کا, ستاروں کا, دن اور رات کا, موسموں کا, یہ ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن, یہ سارا نظام بگڑ جائے گا. تو اس نظام کو جو چیز قائم رکھے ہوئے ہے وہ اللہ تعالی کی قدرت ہے, اور زمینوں اور آسمانوں میں فساد کا نہ ہونا یہ انسانوں کی اطاعت پر ہے. اس طریقے سے سورہ الروم 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا بہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لوگ جو کچھ کرتے ہیں ان کی وجہ سے سمندروں اور خشکیوں میں فساد برپا ہو جاتا ہے. تو لفسدت السماوات والارض ومن فیہن بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون, بلکہ بات یہ ہے کہ ہم تو لائے ہیں ان کے پاس ان کی نصیحت, اتیناہم ہم آئے ہیں ان کے پاس, بذکرہم ان کی نصیحت لے کر, لیکن حالت یہ ہے فہم عن ذکرہم پھر بھی یہ لوگ اپنی اس نصیحت سے معرضون منہ پھیرے ہوئے ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ جو نصیحت نامہ ان کے پاس آیا ہے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور یہ قرآن پاک, اس سے انہوں نے منہ پھیر لیا ہے. تو یہاں ہمیں یہ بتایا کہ دیکھیے حق اور باطل یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور یہ ہمیشہ سے الگ الگ رہے ہیں. حق اور حق والوں کا مزاج الگ ہوتا ہے, باطل اور باطل پرستوں کی طبیعت الگ ہوتی ہے. حق اور حق والے کبھی حق کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کیا کرتے, اس لیے کہ الحق اللہ کی ذات, اس کی طرف سے اپنے نبی برحق سے اس کتاب برحق میں اس امت برحق کے لیے کہا گیا جو حق ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. حق اور باطل میں کبھی سمجھوتا کوئی نہیں سکتا, مزاج الگ ہے, طبیعت الگ ہے, یہ دونوں آپس میں کبھی بھی نہیں مل سکتے. اس لیے کہا کہ باطل دوئی پرست ہے, حق لا شریک ہے. اس مفہوم کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا کہ باطل دوئی پرست ہے, باطل دو یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں, حق ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے, اور باطل ہمیشہ شکلیں اور لباس بدل بدل کے آتا ہے, حق ہمیشہ ایک ہی لباس, ایک ہی شکل, ایک ہی بات, ایک ہی کیفیت, ایک ہی حالت, ایک ہی دعوت. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب کی دعوت ایک, دعوت میں کوئی فرق نہیں. تو کہا کہ باطل دوئی پرست ہے, حق لا شریک ہے, شرکت میانۂ حق و باطل نہ کر قبول, شرکت میانۂ حق و باطل نہ کر قبول. باطل الگ رہتا ہے اور حق الگ رہتا ہے. ہمیں تو یہاں تک کہا گیا کہ باطل اور حق کا آپس میں خلط مل, یہ گڈمٹ مل نہیں سکتے بالکل کسی بھی طریقے پر, نہ جز کے اعتبار سے نہ کل کے اعتبار سے. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, تلبس حق بالباطل, حق کو باطل کا لباس مت پہناؤ, یہ اس پہ فٹ نہیں بیٹھے گا. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, حق کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے ہو. اس لیے کہا کہ حق کا مزاج الگ ہے اور باطل کا مزاج مختلف ہے. بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین. خرج اور خراج, خرج کہتے ہیں وہ کمائی, وہ پیسہ, وہ چیز جو انسان اپنی مرضی سے دے, جو اس پہ واجب نہ ہو, یہ ہے خرج. اور خراج کہتے ہیں وہ جو اس پہ لازم ہو, جیسے زکوٰۃ یا صدقہ یا زمین کا عشر وغیرہ. تو کہا کہ یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ ام تسألهم اے نبی کیا آپ نے ان سے کبھی کوئی سوال کیا ہے خرجن کسی معاوضے کا؟ فخراج ربک خیر تیرے رب کا جو دینا معاوضہ ہے وہ سب سے بہتر ہے. وہو خیر الرازقین اور وہی اچھی روزی اور اچھا رزق دینے والا ہے. معاوضہ طلب نہیں کرتے, پیسے نہیں مانگتے, چیزیں نہیں مانگا کرتے, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اعبد اللہ. نبیوں کی تاریخ میں قرآن نے یہ بتایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ہر نبی نے یہ کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یا قوم لا أسألكم عليه أجرا. کبھی کہا یا قوم لا أسألكم عليه مالا, ہم نہ مال مانگتے ہیں نہ اجر مانگتے ہیں نہ معاوضہ مانگتے ہیں نہ پیسے مانگتے ہیں نہ زمین مانگتے ہیں نہ حکومت اور اقتدار چاہتے ہیں, ہم صرف ایک دعوت تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اعبد اللہ, اللہ کی اس طریقے پہ عبادت کرو جو شرک سے پاک ہو, کوئی اور اس کے ساتھ اس کا شریک نہ ہو. تو انبیاء کے وارث بھی یہی دعوتیں دیتے رہے ہیں اور یہی نصیحتیں کرتے رہے ہیں, لوگوں سے کچھ مانگا نہیں کرتے, وہ تو خیر لوگوں کو دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اعبد اللہ. اس طریقے سے انبیاء نے کہا ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين اور وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم. آپ تو صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے والے ہیں, آپ کا معاوضے اور اجر اور خرج اور خراج سے کیا تعلق. اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت زیادہ عقل مند اور ہوشیار ہیں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے سے مڑے ہوئے ہیں, ان کی زندگی کا زاویہ ٹیڑا اور غلط ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وہ سیدھے راستے سے مڑے ہوئے ہیں. ناقب اس میں فاعل ہے, اس کا جمع ہے ناقبون, جو سیدھے راستے سے اس کا منہ مڑا ہوا ہو, ٹیڑا ہو جائے اس کا. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے, اللہ کی گرفت میں جب یہ لوگ آتے ہیں, اس وقت یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں فرصت اور ہمیں موقع مل جائے تو ہم پھر فرما بردار بندے بن جائیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ اور اگر ہم ان پر رحم کریں, وَكَشَفْنَا اور کھول دیں یعنی ہٹا دیں, مَا وہ بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ جو تکلیف ان پر ہے, اس کو اگر ہم ان سے ہٹا دیں تو لَلَجُّوا پھر یہ اصرار کریں گے. لَجَّ يَلُجُّ یہ دشمنی, کسی کی دشمنی میں اور اس کی مخالفت میں, اس کی مخالفت اور دشمنی پر اصرار کرنا یعنی تسلسل سے یہ کام کرنا. تو فرمایا کہ اگر ہم جو عذاب ان پر لائے ہیں اس عذاب کو ہٹا دیں تو توبہ کرنے کے بجائے یہ اپنے ان گناہوں میں اور اضافہ کریں گے, اس شرک اور کفر اور فسق و فجور پر یہ اصرار کریں گے, یہ صدق دل سے توبہ نہیں کریں گے. اور حالت یہ ہے ان کی کہ فی طغیانہم یعمہون, یہ اپنی اس نافرمانی میں بھٹک گئے ہیں. اس لیے کہ جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور فسق و فجور میں ڈوب جاتا ہے تو پھر وہ عقل کے لحاظ سے اور حقیقت میں وہ بالکل ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے پھر ہدایت والی چیز, ہدایت والی بات, ہدایت والا راستہ یہ نہ نظر آتا ہے, نہ وہ اس قسم کی باتیں سننا چاہتا ہے اور نہ اس کے بارے میں وہ سوچنا چاہتا ہے. اپنی گمراہی میں اور گناہوں میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے, پھر اس دین والے اور خیر والی طرف وہ آنا نہیں چاہتا. فی طغیانہم یعمہون حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون. ایک وقت ایسا آیا اور آئے گا یہاں تک کہ ہم نے کھول دیا ان پر مستقل عذاب کا دروازہ. بابا ذا عذاب شدید, مستقل دردناک عذاب کا دروازہ اللہ نے کھول دیا اور حالت یہ ہو گئی کہ اذا ہم فیہ مبلسون, یہ حیران ہو کر مایوس ہو گئے. یہ گزشتہ قوموں کے ساتھ یہ ہوا,
کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی دعوت کو پیش کیا اور قریش کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آغاز دعوت میں تو ایک موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا دی اور ان پر قحط آیا اور حالت ان کی بڑی بگڑ گئی. پھر وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ تو رحمت للعالمین, دعا کیجئے کہ قحط ختم ہو جائے کہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں. تو یہ وہ حالت ہے کہ اللہ تعالی نے مستقل عذاب کا دروازہ کھولا, اس میں یہ حیران پریشان ہے لیکن پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے پہ آمادہ نہیں ہے. قرآن کے اس آئینے میں اگر لوگ اپنا محاسبہ شروع کر دیں اور اپنے اعمال کو دیکھنا شروع کر دیں, قوم اجتماعی طور پہ اپنے آپ کو دیکھے, تو اسے یہ احساس ہونے میں اور اس نتیجے پہ پہنچنے میں دیر نہ لگے کہ ہمارے لیے بھی اللہ نے مستقل عذاب کا دروازہ کھول دیا ہے, بلکہ عذابوں کے دروازے کھل رہے ہیں. عذاب ایک آفت پہ دوسری آفت, ایک مصیبت پہ دوسری مصیبت, ایک آزمائش پہ دوسری آزمائش. قوم کی حالت یہ ہے فلم بینی میں اور فضول خرچی میں, دوسرا کا حق مارنے میں, رشوت اور ظلم اور حرام کمائی کمانے میں کوئی کمی واقع نہیں. کتنے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا, کتنے ہیں جنہوں نے صدقہ دل سے توبہ کی, کتنے ہیں جنہوں نے سودی لین دین چھوڑا, کتنے ہیں جنہوں نے لوگوں سے معافی مانگ کے اپنے حق ان کے حق ان کے واپس کیے اور اپنے حقوق کے بارے میں ان سے معافی مانگی کہ جو کچھ زیادتی ہم سے ہوئی ہے اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دو. کتنے وہ ہیں کہ جنہوں نے کبیرہ گناہوں سے توبہ کی, کتنے وہ ہیں کہ جنہوں نے حرام کاری کے اڈے بند کروا دیے اور بند کیے, کتنے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تعاون اور دوستی کو ختم کر دیا اور کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, یہ تو دین کے دشمن, یہ تو انسانیت کے دشمن, ظالم اور خون بہانے والے, ان سے انہوں نے اپنا تعلق ختم کر لیا اور دینداروں اور اچھے لوگوں کے ساتھ وہ جڑ گئے. کتنے وہ ہیں جنہوں نے مسجدیں آباد کی, کتنے وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش اور اپنی توانائی, اپنا جان, اپنی جان اپنا مال, اپنا وقت لگایا, اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا. اجتماعی توبہ, اللہ کی طرف رجوع اور اپنے گناہوں پہ ندامت, یہ اگر قوم میں پیدا ہو جائے تو یہ جتنا عذاب اللہ کی طرف سے آیا ہے اللہ اس کو اٹھائے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سخت اور دردناک عذاب کا دروازہ کھولا, شاید یہ رجوع کریں, شاید یہ توبہ کر لیں, لیکن اذا ہم فیہ مبلسون, پریشان ہیں اور حیران ہیں, مایوس ہیں, لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنے پہ ابھی تک یہ تیار نہیں ہے. اور جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا, اجتماعی توبہ نہیں ہوگی, اس وقت تک اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا رہے گا. اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کی پناہ میں چلے جاؤں, اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی اور بچا نہیں سکتا, اللہ کے مقابلے میں کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا. اگلی آیات میں اللہ کی توحید کی دلیل اور دلائل میں ہم یہی بات پڑھیں گے کہ قل من بیدہ ملکوت السماوات والارض اور وہو یجیر ولا یجار علیہ, اللہ پناہ دیتا ہے, اس کے مقابلے میں کوئی اور کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. اللہ کی پکڑ, اس کے عذاب سے بچنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ اسی کی پناہ میں انسان اپنے آپ کو دے دے. ان چیزوں کو جب بیان کیا تو فرمایا کہ ہم حجت قائم کرنے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اب یہ بات بھی بتا دیں کہ جو نعمتیں دنیا کی زندگی میں تم دیکھتے ہو اپنے بدن میں, اپنے ملک میں, اپنی اس زمین پر, اپنے ارد گرد, یہ ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہے. تو جیسا کہ اسلوب ہے قرآن کا کہ واقعات بیان ہوتے ہیں یا مسائل بیان ہوتے ہیں, اس سے پہلے یا درمیان میں یا آخر میں اللہ کی توحید پر, اس کی قدرت پر نشانیوں اور دلائل کو بیان کیا جاتا ہے. ماننے والوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, اس لیے کہ توحید وہ مضمون ہے, توحید وہ بات ہے, توحید وہ مفہوم ہے, وہ موضوع ہے, جس کو جتنا زیادہ بیان کیا جائے ایمان والوں کا ایمان اتنا زیادہ بڑھتا ہے اور ایمان والے اپنے ایمان میں اتنی ہی زیادہ حلاوت اور مٹھاس محسوس کرتے ہیں. نہ ماننے والوں پہ حجت قائم ہوتی ہے اور نہ ماننے والوں کو سب سے زیادہ تکلیف توحید کے مسئلے پہ ہوتی ہے. کسی بات میں جھگڑا نہیں کریں گے، اختلاف نہیں ہوگا. جہاں توحید کی بات آئی، شرک پہ رد ہوا، وہاں فوراً مخالفت شروع ہو جاتی. رضی اللہ عنہ، وہ مشہور روایت اور حدیث اور صحابی کہ وہ سفر میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں، جہری نمازوں میں قرآن کا جو حصہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں ہر رکعت میں. صحابہ جب واپس ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ عجیب آدمی ہے ہمارا ساتھی، اس نے ہمیں نمازیں پڑھائی سفر میں، اور جہری نمازوں کی ہر رکعت میں قرآن کا جو حصہ بھی پڑھاتا اور پڑھتا اس کو سورہ اخلاص ضرور ملاتا. پوچھا بھائی کیوں؟ تو کہا کہ اس میں اللہ کی وہ صفات ہے توحید والی جو مجھے اچھی لگتی ہے، اس لیے میں پڑھتا ہوں. اللہ کی طرف سے فوراً یہ کہا گیا فرشتے کے ذریعے کہ اپنے اس صحابی سے کہو کہ یہ سورہ اخلاص سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس میں رحمان کی صفات ہے، تو اس سے کہو کہ رحمان تم سے محبت کرتا ہے اس سورہ اخلاص کی وجہ سے. توحید وہ دولت ہے کہ جو فرق کرنے والی چیز ہے اسلام اور کفر اور شرک کے درمیان. اس لیے اب توحید کے دلائل بیان ہوتے ہیں، اور ہم نے بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبے میں منبر پہ بیٹھ کے سورہ انبیاء یا سورہ حج میں غالباً ہم نے کسی موقع پہ وہ حدیث سنائی تھی، اللہ کی صفات کو اور قیامت کے دن اللہ کی اس مخصوص حالت کو، اللہ کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو، اس کی قدرت کو، اس کی توحید کی نشانیوں کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں تو عجیب حالت آپ کی ہو جاتی ہے، جھوم کے اور مزے لے لے کے آپ ہلتے ہیں منبر پہ بیٹھ کے، اور ہلتے ہوئے اپنا پورا بدن مبارک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جذبے کو ظاہر کرتا ہے صحابہ کے سامنے جو توحید بیان کرنے والوں کے اندر موجود ہونا چاہیے. اور صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے نیچے نہ گر جائیں. توحید کا مسئلہ جب بیان کرتے ہیں تو پھر وہ عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے جس کیفیت کو شاید الفاظ کا جامع نہیں کہلایا جا سکتا. وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. یہ توحید کی نشانیاں ہیں، اپنے بدن میں دیکھو، وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو. گزشتہ آیات میں نافرمانوں اور منکروں کا ذکر تھا، عذاب الہی کا بیان تھا، اب یہاں سے توحید کے دلائل، قدرت کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ دیکھو تمہارے بدن میں یوں تو ہر حصہ اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو تین رئیسی اعضاء ہیں، اعضائے رئیسی بدن کے، وہ دل ہے اور کان اور آنکھیں، کسی بھی بات، دعوت اور چیز کو سمجھنے کے لیے انسان کو ان تینوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کان سے سنتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر دل اس پہ غور و فکر کرتا ہے کہ اس بات کو میں قبول کروں یا اس کا انکار کروں. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کان جن سے انسان سنتا ہے، اس کان کے وہ نازک اور حساس پردے اگر پھٹ جائیں تو کون سا ہسپتال وہ پردے لگا کے دے سکتا ہے. انسان مریخ تک پہنچ گیا، چاند تک پہنچ گیا، اگر پہنچے ہیں، لیکن یہ باریک اور حساس پردہ جو قوت سماعت سے متعلق ہے یہ کون بنا سکتا ہے؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به. انعام آیت نمبر 46 میں کہا تو کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر اللہ تعالی تمہیں بہرا کر دے اور تمہیں اندھا کر دے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے تو کوئی دوسرا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس لوٹائے؟ من اله غير الله، کون ہے اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود؟ ياتيكم به، جو تمہیں دوبارہ یہ چیزیں دے دے، کون ہے؟ ہاں، آنکھیں بڑی نعمت ہیں، ان سے پوچھو جن کی آنکھیں نہیں ہیں. کان بڑی نعمت ہیں، وہ جو نہیں سنتے ان سے پوچھو. دل تو ہاں بہرا زندہ رہ سکتا ہے، نابینا زندہ رہ سکتا ہے، لیکن جس کا دل خراب ہو جائے، دل میں معمولی سا نقص پیدا ہو جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اس کی تھڑکن حرکت ایک لمحے کے لیے رک جائے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے. یہ دل ہی کی تھڑکن ہے، اس سے آپ زندہ ہیں. دل رک جائے، یہ لاشا، یہ بدن
یہ وہی بدن ہے. ابھی ارے کیا ہوا, ابھی آپ دیر تک گھر نہیں پہنچے. بیوی انتظار میں, بچے منتظر ہیں, والدین پوچھتے ہیں, طبیعت ذرا خراب ہوئی, اچھے سے اچھے اسپتال جاؤ. یہ کیا ہوا, ابھی چند لمحوں کی بات ہے کہ آپ کے بغیر گھر والوں کی زندگی کا کاروبار نہیں چلتا, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا. اور اب کیا ہوا کہ دل کی دھڑکن رک گئی, دل کی دھڑکن رک گئی, نبض کو دیکھا رک گئی, جسم کے اندر سے روح نکل گئی. اب وہ لوگ کہ جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہی کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو گھر سے نکالو, قبر تک پہنچاؤ. وہ جو ایک لمحے آپ کا یہی بدن ہے, آنکھیں یہی ہیں, آنکھیں نہیں بدلی, کان نہیں بدلا, ہاتھ نہیں بدلے, آپ کا نام نہیں بدلا, شکل وہی ہے, آپ کا نام وہی ہے, وہی صاحب ہے آپ, آپ کے بچے ہیں, آپ کی بیوی, آپ کے بھائی, آپ کے والدین, آپ کی اپنی عمارت, آپ کی اپنی گاڑی, آپ کا اپنا گھر, آپ کا اپنا فرنیچر, آپ نے سجایا گھر بڑی محنت, اور یہ چند لمحوں کی بات ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے گھر سے نکالو. ارے تمہارے بغیر تو گھر کی رونق نہیں تھی, آج کیا ہوا کہ تمہارے بغیر تو ہمارے تمہارے بغیر بھی ہمارے گھر چلتے اور بستے رہتے ہیں. ہم نہیں ہوں گے تب بھی دنیا چلتی رہے گی. تو کبھی سوچا کہ یہ دل کس نے دیا, دل کس نے بنایا؟ اور یہ دل اللہ کی طرف سے. ہاں آنکھوں پہ یاد آیا, آنکھیں بڑی نعمت ہیں. مصر میں ایک بہت بڑے عالم تھے, عرب دنیا کے سب سے چوٹی کے خطیب. اس صدی میں عرب دنیا میں اس صدی کے سب سے بڑے خطیب باہر میں وہ رہتے تھے. چند مہینے قبل ان کا انتقال ہوا. شیخ عبدالحمید فشق, ان کی بڑی کیسٹ, سینکڑوں کی تعداد میں عرب سنتے ہیں. اللہ نے علم اور تقویٰ اور آواز کے حسن سے نوازا تھا, لیکن نابینا تھے اور صاحب دل تھے. آنکھوں کے نابینا تھے, دل کے نابینا نہیں تھے. کیونکہ کتنے وہ لوگ ہیں جن کی ظاہری آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں. قرآن نے کہا نا فإنها لا تعمل ابصار, اور یہ ہم نے سورہ الحج میں پڑھا ہے یہ آیت فإنها لا تعمل ابصار. یہ ظاہری آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں, آنکھیں ٹھیک ہیں, ولكن تعمل قلوب التي في الصدور, دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. تعمل قلوب, دل اندھے, آنکھیں بڑی ٹھیک ہیں. تو شیخ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو نابینا ہیں, آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, آپ کے بڑی نعمت ہیں. تو شیخ نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی اعمى عیونی لکی لا ارى وجوہ الظالمین المجرمین, اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اندھا کر دیا تاکہ میں اپنی ان آنکھوں سے ظالموں مجرموں کے چہرے نہ دیکھوں. تو یہ ایک الگ انداز ہے آنکھوں کے نہ ہونے کا, شکر ادا کرنا. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اندھا کر دیا تاکہ میں اپنی ان آنکھوں سے ظالموں اور مجرموں کے چہرے نہ دیکھوں, جن چہروں کو دیکھنا اللہ بھی پسند نہیں کرتا. تو یہ دیکھیے, ان من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار والافئدہ, ام من یملک السمع والابصار. سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ زمین اور آسمان سے تمہیں کون رزق پہنچاتا ہے, کانوں اور آنکھوں پہ کس کا اختیار ہے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, یہ سورہ النحل میں, سورہ سجدہ میں اور سورہ ملک میں ہے. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اب یہ دل ہے اور آنکھیں اور کان اللہ کی نعمت ہے. ان نعمتوں کے استعمال کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن کہ آنکھیں آپ نے کہاں استعمال کی, آنکھیں ان سے کیا دیکھتے رہے, کان ان سے کس کی آوازیں سنتے رہے. اللہ کا کلام قرآن پاک اور دینی باتیں سن کر لطف آتا تھا, یا گانا بجانا اور موسیقی سن کے تم رات کو آرام سے سوتے تھے. ان آنکھوں سے ہماری کتاب اور ہمارے محبوب بندوں کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے, یا ان سے حرام کاری کی چیزیں اور اللہ کے دشمنوں کو دیکھتے تھے. ان کی اللہ کی لعنت برستی ہے, وہ جو ملعون ہیں ان کو تم گھنٹوں دیکھا کرتے تھے. ہماری دینی آنکھوں سے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, سورہ الاسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں. یہ کان اور یہ آنکھیں اور یہ دل, ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کو کہاں استعمال کیا, کیسے استعمال کیا, اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور کتنے وہ ہیں کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے گناہ پہ گناہ توبہ نہیں کرتے, فسق و فجور شرک اور حرام کاری اور کبیرہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے, کانوں اور آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں. اس قسم کے لوگوں کو کہا گیا کہ اللہ کی نگاہ میں اس قسم کے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا, ایسے ان کے دل ایسے ہو گئے کہ ہماری بات کی طرف توجہ نہیں دیتے, اس بات کی طرف اور اس بات کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے. اور کان ایسے ہو گئے کہ ہماری آواز اور ہمارا کلام سننا نہیں چاہتے, آنکھیں ان چیزوں کو دیکھنا نہیں چاہتی. اولئک کالانعام, یہ جانوروں کی طرح ہیں, بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون, اور اس قسم کے لوگ فرمایا کہ یہ وہ ہیں. اس آیت کے شروع میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, انسانوں میں اور جنات میں جو اس قسم کے ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہم نے جہنم بنائی ہے, وہ کہ جو جن کے دل بگڑ جائیں, اور پھر یہ دل ایسا بگڑ جاتا ہے کہ اس پر پھر مہر لگ جاتی ہے. ختم اللہ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, دل پہ مہر لگ جاتی ہے, کانوں اور آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں. جب یہ حالت ہو جائے تو پھر یہ دین اور ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا. یہی وہ کان اور آنکھیں جو قیامت کے دن گواہی دیں گے. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون, حامل سجدہ آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا, قیامت کے دن یہ بدن, چمڑا بدن ہے انسان کا, یہ جلد, یہ آنکھیں اور کان, یہ گواہی دیں گی اس انسان کے بارے میں. زبان کچھ دیر بولے گی, پھر زبان سے کہا جائے گا کہ آج آپ نہیں بول سکتے, اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں خوب بولتے رہے, اب خاموش ہو. اب آنکھوں سے کہا جائے گا کہ تم بتاؤ, آنکھیں بات کریں گی, کان بات کریں گے, زمین بات کرے گی. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, اس دن زمین اپنی خبریں سنائے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ, اس لیے کہ تیرے رب نے, أَوْحَى لَهَا, اس کو حکم دیا ہوگا کہ اپنی خبریں بیان کرو, اور زمین بتائے گی کہ میری پشت پر فلا, زمین کے فلا حصے پہ, فلا وقت, فلا دن, فلا مقام پہ اس بندے نے یہ بات کہی تھی یا یہ کام کیا تھا, دیکھا تھا, سنا تھا, زبان سے کچھ کہا تھا, ہاتھوں پیروں کی حرکت, پاؤں سے چل کے گئے, ہاتھ استعمال ہوئے, دل سے سوچا, دماغ اور دل نے کہا کہ ہاں اس کام کو کر لو, یہ سب کا سب اس وقت صاف صاف سامنے آ جائے گا جس دن ہر انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا. قلیلم ما تشکرون, تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو. ان الانسان لربه لکنود, انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں جس کا انسان اگر تصور کرے تو ہر لمحے زبان سے الحمدللہ الحمدللہ نکلنا چاہیے. اور شکر کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہو, بدل کا عمل اس کے مخالف ہو نہیں. اسی لیے قرآن میں سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں شکر کو عمل کہا گیا ہے. اعملوا آل داؤد شکرا, اے داؤد کے گھر والوں, داؤد علیہ السلام کے گھر والوں سے کہا جا رہا ہے شکر والے کام کرو, یعنی کہا کہ اشکرو, یعنی فرمایا اشکرو, شکر ادا کرو, یعنی فرمایا, بلکہ اعملوا آل داؤد شکرا, داؤد کے گھر والوں شکر والے کام کرو. تو جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے, حقیقی شکر اللہ کی بندگی ہے, اور اگر زبان سے ہر وقت الحمدللہ 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 ادا کیا جائے اور عمل اس کے مخالف ہو تو یہ شکر نہیں ہے, یہ دھوکا ہے. حقیقی شکر یہ ہے کہ اس کا عمل بھی اس کی زبان کے شکر کے مطابق ہو. صلی اللہ علیہ وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد